الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان. بڑے مبارک دن ہیں, بڑی مبارک راتیں ہیں, اور سبحان اللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول قربانی کرتے ہیں. ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو تاریخ اسلام میں ہونے والے عظیم قربانی کے واقعات سنائے جائیں اور ہمارے دلوں میں مزید ہمارے اسلاف کی محبت پیدا ہو. ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں انبیاء کرام کی قربانیوں کے کچھ احوال بیان کیے, اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اس کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کی, اور پھر اگلے سلسلے میں ہم نے صحابہ کرام علی رضوان کے بارے میں کچھ باتیں سنی. اللہ اکبر, صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے ناظرین, اور تقریباً صحابہ کرام پر ٹھیک ٹھاک آزمائشیں آئیں, بڑی مصیبتیں, بڑی پریشانیاں, لیکن کیا قربانیاں ہیں, کیا صبر ہے اور کیا ہمت ہے, کس طرح انہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوششیں کی, کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. بالخصوص جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت چند ہستیوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ ان کے عزم, ان کے استقلال, ان کی ہمت کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کی, دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج مزید کچھ صحابہ کرام کے واقعات سنیں گے, مگر پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر, ذرا سوچئے قیامت کا دن کیسی ہولناکی کا دن ہوگا, اور اس دن شافع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر کسی کو ملاقات کا شرف مل جائے یہ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. تو آئیے نیت کیجئے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. ایک اور حدیث پاک میں قیامت ہی کے حوالے سے ایک بڑی کمال کی بشارت ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے درود پاک میں پڑھتا جاؤں گا اتنا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا جاؤں گا. تو قیامت کے دن تو انہی کے تو قریب ہونا ہے. محشر کا تو میدان سجایا ہی گویا ان کی شان و شوکت دکھانے کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا, فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو اس دن اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں گے تو پھر تو ساری مشکلیں ہی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. درود پاک کثرت سے پڑھیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, خاص طور پہ جو اسلام کے ابتدائی ایام تھے اس وقت مسلمان ہونا آسان نہیں تھا, اور آج بھی اگر ایمان ہے, اگر واقعی نبی پاک کے امتی ہیں, تو ایسا نہیں کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم پر ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو ذرا میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ ہم پر کیا ذمہ داری بڑھتی ہے, مگر ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا کیفیت تھی. آئیے خلیفہ اول مسلمانوں کی تاریخ میں وہ عظیم ہستی جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ہستی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اس امت میں جو ہستی ہیں سبحان اللہ, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی خوبصورت بات ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے, مخفی رکھتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس خیال سے کہ کافروں کی وجہ سے ان کو اذیت نہ پہنچے تو اخفا کی تلقین ہوتی تھی کہ ابھی فی الحال ظاہر نہ کیا جائے. مسلمان ایک گھر کے اندر رہ کر عبادت کرتے تھے, وہیں علم دین سیکھتے تھے, وہ دار ارکم تھا. ناظرین, دار ارکم کی جو لوکیشن بتائی جاتی ہے کتابوں میں جو لکھی ہے, اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان جب آپ واک کرتے ہیں, جب آپ چلتے ہیں, تو صفا سے جیسے ہی آپ مروہ کی طرف جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر, اب تو وہ فضائی ہیں لیکن یہی کہیں دار ارکم ہوا کرتا تھا. ٹرائی ٹو امیجن, سمجھیے گا کہ جس نے صفا مروہ دیکھا ہے, حرم پاک دیکھا ہو, میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ صفا اور مروہ اور اس سے کعبہ کتنا دور ہے, چند قدم کے فاصلے پر ہے. مگر یہاں گھر تھا دار ارکم, مگر کعبے پر نہیں جا سکتے تھے, طواف نہیں کر سکتے تھے, ہیں مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ذرا سوچئے کہ اتنا قریب کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کو مان رہے ہیں, مگر الاؤ نہیں تھا کہ وہاں جا کر نماز پڑھے, کیونکہ وہ مارتے تھے, وہ تکلیف دیتے تھے. اب 39 مسلمان ہو گئے ناظرین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ مجھے اب اپنے اسلام کے اظہار کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے چاہا کہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کی جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو انکار فرمایا, مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا, اور پھر سب حضرات کو لے کر حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ حرم شریف تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا. یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو ناظرین اسلام میں پڑھا گیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں, اور اس کے 3 دن بعد سبحان اللہ 40 کا عدد بھی پورا ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. مگر جس وقت یہ خطبہ ہو رہا تھا ناظرین, تو آپ جب خطبہ دے رہے ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق کی آپ یاد رکھیے گا, آپ کوئی آرڈنری انسان نہیں تھے, آپ بڑے بزنس مین تھے, اپنے یوں سمجھے کہ قبیلے کے سردار تھے, آپ کا بڑا مقام تھا, بڑی عزت تھی. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے مارنا شروع کیا, اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھر گیا, ناک کان سب لہو لہان ہو گئے, آپ پہچانے نہیں جاتے تھے. یعنی آپ کے چہرہ انور کا یہ حال کر دیا ان ظالموں نے کہ آپ پہچانے نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر, جوتوں سے مارا, پاؤں سے روندا, جو نہ کرنا تھا وہ سب کچھ کیا. کس کے ساتھ؟ یار غار کے ساتھ, نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی کے ساتھ, افضل البشر, سب سے بہترین شخصیت کے ساتھ. اللہ اکبر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ظلم کے بعد بے ہوش ہو گئے. بنو تمیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اب قبیلے والوں کو خبر ہوئی, وہاں سے انہیں اٹھا کر لے آئے. اب تو سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اتنے زخمی ہو گئے, اتنا وحشیانہ حملہ ہوا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب اس تکلیف سے, ان زخموں سے بچ نہیں سکیں گے. بنو تمیم کے لوگ مسجد میں اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اس حادثے میں ان کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کا بدلہ عتبہ بن ربیعہ کو سے لیں گے, اس کو قتل کریں گے. عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ زیادتی کی تھی, اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ اس نے مارا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. شام تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش رہے, باوجود آوازیں دلنے کے آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے, آپ رپلائی نہیں دے رہے تھے, آپ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی, لوگ آپ کو آواز دیتے تھے, یعنی ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. شام ہو گئی. ناظرین ذرا محبت رسول دیکھیں, کہنا آسان ہے, ایسے ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ مل گیا ہے. اللہ ان کے عشق رسول کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے, ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے. زخموں سے چور چور ہیں, ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جو زبان سے لفظ جاری ہوتا ہے نا, بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں. اللہ اکبر. اب ان کے قبیلے والے تھے نا, انہوں نے بڑی ملامت کی ان کے ساتھ کہ انہی کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے, تمہیں اتنا مارا گیا ہے اور موت کے منہ میں جا کر بھی تم انہی کی بات کر رہے ہو. اللہ اکبر. ان کے خاندان والے, ان کے جو قبیلے والے تھے, وہ اٹھ کر چلے گئے, بددل ہو گئے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ اتنا کچھ مارا گیا ان کی وجہ سے اور جان جا رہی ہے, ہم قبیلے والے آگے بات کر رہے ہیں اور یہ اٹھنے کے بعد بھی انہی کا نام لے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب کیا ہوا, آپ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگیں, بہت کچھ تیار کر کے لائیں تو کھانا کھلانے کی کوشش کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایک ہی صدا تھی کہ یہ بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, مجھے نبی پاک کی خبر دو کہ وہ کیسے ہیں, کیونکہ ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جب مجھے ان ظالموں نے اتنا مارا ہے اور میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں, تو کہیں انہوں نے, ان ظالموں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اٹیک نہ کیا ہو, پیارے آقا کیسے ہیں. والدہ کہہ رہی بیٹا کھانا کھا لو, کہتے نہیں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے. والدہ کہتی مجھے تو خبر نہیں ہے وہ کیسے, میں کیسے جانوں, کیونکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی. تو آپ نے فرمایا ام جمیل, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کرو کہ کیا حال ہے. اللہ اکبر, کیونکہ وہ ایمان لے آئی تھی. تو آپ کی والدہ بیٹے کی کیفیت دیکھی تھی, کرتی کیا نہ کرتی, وہ چلی گئی حضرت ام جمیل کے پاس اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دریافت کیا. اب عام دستور کے مطابق وہ بھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی, کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے نا, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بھیجا ہے اور ان کو پتا ہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں, تو انہوں نے بھی فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر صدیق؟ تیرے بیٹے کی حالت سن کر مجھے رنج تو ہوا ہے، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ تو ام خیر جو تھی آپ کی والدہ کا، چلو پھر میرے بیٹے کی حالت ہی دیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب انہوں نے حالت دیکھی، عشق رسول کا یہ عالم دیکھا، تو ام جمیل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ زارو کتار رونے لگی، وہ اب برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کا ان ظالموں نے یہ حال کر دیا، بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں، میں بات کروں آپ سے۔ حضرت ام جمیل کو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ میری والدہ کا خوف نہ کرو۔ اب ام جمیل نے خیریت سنائی اور بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خیریت سے ہیں۔ پوچھا کہاں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہا وہ اسی دار ارکم میں ہیں، جس کا میں نے ذکر پروگرام کے شروع میں کیا تھا کہ ایک مکان تھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ دین متین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہیں چھپ کر عبادت ہوتی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خیریت کی خبر ملی، ناظرین عشق رسول کا لیول دیکھیں آپ، جان خطرے میں ہے، زخموں سے چور چور ہیں، بڑی مشکل سے ہوش آیا ہے، اب پتہ بھی چل گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے میں اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کی زیارت نہ کروں۔ آئے کیا محبت ہے، پیارے آقا کا دیدار ہی ان کے لیے آکسیجن تھا، پیارے آقا کا دیدار ہی ان کے لیے خوراک تھا۔ اب والدہ، بڑا والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھانا تو کھا لیں، کچھ تو کھا لیں۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک نبی پاک کی زیارت نہیں کروں گا۔ اب والدہ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے، اور پھر کوئی ایسا نہ ہو پھر کوئی دیکھ کر ان کو اذیت پہنچائے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دار ارکم میں حاضر ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر وہ ایسے لپٹے، اتنا روئے اتنا روئے، ہائے ہائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے، دیگر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے، سب حضرت ابو بکر صدیق کی حالت دیکھ رہے تھے، ہائے ہائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، ناظرین میں نے پچھلے پروگرام میں بیان بھی کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں، یہ ایسے عظیم مبلغ ہیں، جس دن یہ ایمان لائے، ایمان لاتے ہی انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی، اور پہلے ہی دن ان کی نیکی کی دعوت سے کئی لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل، سعد بن ابی وقاص بھی شامل، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہے۔ یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ 5 کے قریب صحابہ کرام وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ایمان لائے۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر اس کے بعد تو جب علل اعلان دین کی انہوں نے دعوت دی تو پھر تو یہ لشکر بڑھتا ہی چلا گیا، اور پھر تو جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ کے کارناموں کی تو ایک داستان ہے، مگر میں ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ خود ایمان لاتے ہی، سبحان اللہ، یہ وہ روایت یاد آ رہی ہے مجھے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے۔ آپ نے دامن مصطفیٰ پا لیا تھا، آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا تھا، ان کی شان دیکھ لی تھی، ان کا دامن پکڑ کر ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے سوچا جو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے کیوں نہ میں اپنے اور دوستوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کروں۔ اب دیکھیے کیفیت ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا، خود زخموں سے چور چور ہیں، پیارے آقا کے قدموں میں ہیں، ایک بڑا رقت والا ماحول ہے، مگر اس وقت بھی اپنی والدہ کی کیسی فکر کی۔ آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما دے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دے دیں۔ آئے آئے کیسا ایموشنل موقع تھا، والدہ بھی غمزدہ ہیں، بیٹا زخمی ہے، اس موقع سے کیسا فائدہ اٹھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کو اسلام کی ترغیب دی، اور سبحان اللہ اس موقع پر وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کا صدقہ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ناظرین جتنا پڑھیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے فرمان ہیں جو کہتے نا کہ ان کی ذات پر رشک ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، امتی اپنے نبی سے محبت کرے یہ تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جتنی پیار کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک جگہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مضمون ہے کہ مجھے اور کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا۔ پیارے آقا اتنی محبت فرماتے تھے کہ جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال خرچ کرتے تھے۔ ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کمال کی حیثیت، ان کی شخصیت ہے، کسی کو عشق رسول سیکھنا ہونا، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنی ہو، ہی از دا رول ماڈل، حضرت صدیق اکبر سے دیکھیں کہ سب کچھ قربان کیسے کرنا ہے. ہم نعت کا ایک شعر پڑھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پروف کیا. آپ کو پتا ان کی تین سب سے بڑی خواہشیں کیا تھیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں ناظرین، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تین خواہشیں کون سی ہیں؟ کبھی موقع ہو تو رائٹ ڈاؤن کیجیے گا نا. کوئی لکھے گا مجھے فلاں سوسائٹی میں گھر چاہیے، کوئی کہے گا مجھے فلاں ملک کا پاسپورٹ چاہیے، کوئی کہے گا فلاں گاڑی چاہیے، یہ فلاں ملک دیکھنا ہے. سنیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین خواہشیں کیا ہیں، the most favorite desires of صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں میری تین تمنائیں ہیں، النظر الیک و انفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. ناظرین ان تینوں جملوں کی خوبصورتی تو محسوس کیجیے، ابھی تو میں نے ترجمہ نہیں بتایا آپ کو، ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے. النظر الیک و انفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. آئے کس کے ساتھی ہیں، الفاظ کا بھی کیسا ذخیرہ ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ النظر الیک، حضور میری پہلی خواہش یہ بس آپ کو دیکھتا رہو. وہ انفاق و مال علیک، حضور میری تمنا یہ ہے کہ اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہو. اور تیسری تمنا ہے ول جلوس بین یدیک، بس حضور آپ کی بارگاہ میں ہی حاضر رہو. اللہ نے تینوں خواہشیں کیسی پوری کی؟ سچی خواہشیں تھیں نا، سچی دل سے دعائیں تھیں. النظر الیک، آپ کو دیکھتا رہوں. ساری زندگی تو دیدار کیا، مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا دیدار کیا نا، تین دن اور تین راتیں، یہ کائنات میں کسی اور کو شرف نہیں ملا. اس وقت صرف صدیق اکبر تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیسا دیدار نصیب ہوا. دوسرا وہ انفاق و مال علیک، کہتے ہیں میری تمنا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا رہوں. سبحان اللہ، کیسے کیسے موقع آئے، صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. غزوہ تبوک آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب حضرت عمر فاروق آدھا مال لائے تھے، صدیق اکبر اپنا سب کچھ لے آئے تھے، اور وہ سوال ہوا تھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو کیا جواب تھا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کچھ نہیں تھا گھر میں، سب لے آئے تھے. وانفاقوا ما لعلیک، اور یہ ایک سے زائد بار ہوا. اور سبحان اللہ والجلوس بین یدیک، یہ تو کیسی پوری ہوئی کہ حضور آپ کے قدموں میں رہوں. ساری زندگی تو نبی پاک کے ساتھ رہے، مگر آج بھی قبر انور میں، مزار مقدس میں سرکار کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیامت تک نبی پاک کا ساتھ ہے، کیسا ساتھ مل گیا ہے، سبحان اللہ. بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے اس طرح تشریف لائے کہ سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور تشریف لا کر فرماتے ہیں، کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ دیکھ لو آج جس طرح آئے ہیں، محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. تو ناظرین کس کس صحابی رسول کا ذکر کیا جائے، عجیب داستانیں ہیں، ایسے کمال کے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں ایک اور صحابی رسول کی طرف، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غیر مسلم رومیوں کی قید میں چلے گئے، ان رومیوں نے آپ کو قید کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر لوں گا. یعنی ایک طرف جان لینے کی دھمکی ہے کہ یا تو دین کا سے پھر جاؤ، ہمارا دین قبول کر لو تو بادشاہت میں بھی شریک اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو نا، تو میں آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے نہیں پھروں گا. اس غیر مسلم بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ یہ تجھے اختیار ہے. تو بادشاہ کے تیر اندازوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں اور جسم پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور بار بار کہتے رہے اپنے دین کو چھوڑ دو، تیر مارتے اور کہتے دین کو چھوڑ دو. مگر صبر و استقلال کے پیکر حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے کہ ہرگز نہیں. آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور تیل ڈال کر آگ پر رکھا جائے. یعنی ایک ایسی دیگ منگوائی گئی جو پیتل کی تھی، فرمایا کہ اس میں تیل ڈالا جائے، اس کو آگ میں رکھا جائے. جب دیگ میں تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی کے لیے حکم دیا کہ اس کو تیل میں ڈال دیا جائے. آپ کے سامنے جب مسلمان قیدی کو تیل میں ڈالا، جس سے گوشت جل گیا اور اب صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر ہے کہ ہڈیاں چمک رہی ہیں، ڈھانچہ باقی اور سب کچھ، اس کا گوشت جل گیا. اللہ اکبر. بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ میں، اسی دیگ میں تمہیں ڈال کر جلا دیا جائے. اللہ اکبر. ناظرین یہ کہنا آسان ہے، اتنی بڑی مصیبت سامنے ہو کہ جل کر سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ایرے اس میں ڈال دیا جائے. جب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے دیگ کی طرف اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. بادشاہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ میرے پاس لاؤ. روک دیا کہ میرے پاس لاؤ اور کہا کہ شاید آگ دیکھ کر خیالات پلٹ جائیں, میری بات مان لے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں, اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اب نہیں برداشت کر سکیں گے تو کیا ذہن بدل رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کیا شاندار ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میری جان جا رہی ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. کاش میرے جسم کے ہر ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانے میں راہ خدا میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا. ناظرین یہ کیسے لوگ تھے, اشعار سنتے ہیں نا نعت کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ناظرین یہ واقعات سنتے ہیں تو سچی بات ہے بعض اوقات تو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے, کیسی کیسی قربانیاں. ہمیں تو کلمہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی, ہمیں تو نماز پڑھنے پہ کوئی نہیں مارتا, ہمیں تو اسلام کی بات کرنے میں کوئی نہیں مارتا, ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں دیگ میں ڈال دیں گے, مگر پھر بھی ہمیں ہمارے ایمان کی فکر نہیں رہتی, ہم اپنے ایمان پر مضبوطی حاصل نہیں کرتے, ہم ایمان کی قدر نہیں کرتے, ہم اسلامی جو طریقہ کار ہے اس پر عمل نہیں کرتے, بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے, دیکھیں بے عملی یقیناً نہیں ہونی چاہیے مگر اب تو مسلمان کہلانے والے خود اسلامی احکام کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے اسلام کے احکام. یعنی جس اسلام کو پھیلانے کے لیے, جس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں ہمیں گھر بیٹھے مل گیا اور اب لوگوں کی زبانیں نکل آئی ہیں کہ جناب اسلام کے جو اصول ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں, وہ آج کل کے زمانے کے مطابق نہیں, اور طرح طرح کے لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر, چینلز پر بیٹھ کر, اور لوگ ان کی باتیں سن کر اپنے ہی دین کے بارے میں کنفیوز ہو رہے ہیں. سوچیے تو صحیح ہم کیا جواب دیں گے صحابہ کرام کو, خود انبیاء کرام کو, سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت ہم نے سنی, کیسی کیسی قربانیاں ہیں. مجھے اور آپ پر تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں, ہم دین متین کی خدمت کریں اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں. جو مسلمان بے عمل ہیں انہیں ہم اسلام کے احکام کی طرف لائیں, نمازی بنائیں, انہیں دیندار بنائیں, ان کا ایمان مضبوط کریں. مگر حال بہت برا ہے ناظرین, پلیز اس بات کو سمجھیے. اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے اسلاف سے دور کر دیا جائے, ان کے بزرگوں سے دور کر دیا جائے, ان کا دین اور ایمان کمزور کر دیا جائے, ایسا نہ ہونے دیجیے گا. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے تو 100 سال پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری چھائی, بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ہاں ایمان کے چور گھوم رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایمان وہ کب چرا لیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جن کا ایمان مضبوط ہے, جو اللہ رسول سے والہانہ محبت کرتے ہیں, جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. صحابہ, اہل بیت, اولیاء کرام, سبحان اللہ, ان سب سے والہانہ محبت ہونی چاہیے. یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں گھر بیٹھے ایمان قبول کرنے کا اور اسلام ہمیں گھر بیٹھے مل گیا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے, محسنین کو لوگ بھولتے نہیں ہیں, احسان فراموش کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو ان نفوس قدسیہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں اور ہم خود بھی چاہے جب اسلام کو ضرورت ہو اپنا مال, اپنا وقت, بلکہ وقت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب چلتے ہیں ناظرین ایک اور عظیم صحابی رسول کی طرف, حضرت خباب بن ارث رضی اللہ عنہ. بہت سارے لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا, مگر یہ کیسی ہستیاں ہیں جو جن کا نام شاید بہت ساروں کو نہ پتا ہو, مگر وہ اپنا نام سب کچھ قربان کر گئے اللہ کی راہ. یہ ہمیں نام پتا نہ ہونا بھی ہماری دین سے دوری ہے نا, یہ اسلامک ہیروز ہیں. ہمیں آج کل جناب گلوکاروں کے تو اداکاروں کے تو گناہ بھرے کام کرنے والے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں, ان عظیم ہستیوں کے نام بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا, پھر ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ واقعات تو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, دی ہیروز آف دا اسلام ہیں, جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں, جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام دنیا کے تقریباً کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے. 200 کروڑ کے قریب مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. سوچیے نا, 40 پورے نہیں ہو پا رہے تھے, 40 کو مارا جاتا تھا اور آج 200 کروڑ مسلمان ہیں. آپ امیجن تو کریں گے ان کی قربانیاں ہیں. قدر کیجئے خدا را اپنے دین کی, قدر کیجئے اپنے مذہب کی, اپنے اسلامی احکام کو فالو کیجئے, مضبوط مسلمان بنیے. ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے چاہیے. اور ایسا دور تھا کہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، ایسے مسلمان ہوتے ایماندار؟ سچ بتائیں کہ آج ہمارے ایسے حالات ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہوگا؟ آج تو لوگ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور ہمارے مسلمانوں کے غلط کاموں کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ کیسے منہ دکھائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت، کربلا والوں کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ انہوں نے سب کچھ قربان اس لیے کیا تھا کہ آج ہم دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے اور برے کام کر کے اسلام کا نام برباد کریں؟ ایسا نہ کریں، مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، غلام ایسا ہے تو اس کے آقا، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے؟ خدا را اگر اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے نا، تو اس کا نام خراب تو نہ کریں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، یہ ہیں ہیروز، حضرت خباب بن ارت، سبحان اللہ، ایک صحابی رسول، مکے میں لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے، انہوں نے کچھ تلواریں بنا کر ایک غیر مسلم تھا آس بن وائل کو فروخت کر دی۔ جب اس غیر مسلم سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں رقم اس وقت دوں گا جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں تم مر جاؤ اور پھر زندہ کیے جاؤ نا، پھر بھی میں اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس بے ایمان نے کہا پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو ادا کر دوں گا، یعنی اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کون تھے؟ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، آپ سابقین اولین میں شامل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ 19 افراد کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے 20 کا عدد جو ہے وہ مکمل کیا۔ جن 7 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا اس میں آپ کا نام آتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھے، اور صحابہ کرام علی مردوان کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ آئے ہائے، قبول اسلام سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تھے، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہی تھے جو ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی دعوت اور قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہی میں غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی غزوات میں شامل ہونے کا شرف پایا۔ غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکابی کا شرف پایا، تو پوری رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے خیمے کی نگہبانی کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نیزہ آپ سنبھال کے رکھا کرتے تھے، جب مال غنیمت سے آپ کا حصہ نکالا جاتے تھا تو آپ آزمائش کے خوف سے رو پڑتے تھے، خوف خدا بھی ایسا تھا۔ اب تکلیفیں کیسی سہی آپ نے، اتنی عظیم ہستی ہے، اب آئیے امتحان کیسا ہوا، قربانی کیسی ہے۔ آپ کی نسل عربی ہے، زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مکہ مکرمہ میں بیچ ڈالا تھا۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین نے جب آپ کو کمزور پایا تو آپ کو اتنی تکالیف دی کہ آپ کسی طرح دین اسلام چھوڑ دیں، مگر آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ کفار مکہ آپ کو کانٹوں پر گھسیٹتے تھے، آپ کو لوہے کا لباس، جنگی لباس پہناتے اور تپتی دھوپ میں ڈال دیتے تھے، گرم پتھروں پر نٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کا گوشت جگہ جگہ سے کم ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، ایسے گرم پتھر تھے کہ گوشت جلا دیتا تھا، آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے آگ جلائی، آپ کو پکڑ کر اس پر لٹا دیا، آپ کی پیٹھ کی چربی پگھلتی ہے اور اس چربی سے ہی وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی تکالیف کی آپ رداعت سنا رہے تھے، پورا واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک دن مشرکین مکہ نے مجھے پکڑا، آگ لگائی اور مجھے اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا، ایک شخص میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا، اس وقت زمین سے الگ ہوا جب میری پیٹھ جل چکی تھی۔ حضرت خباب نے اپنی پیٹھ کا کپڑا ہٹایا تو اس پہ ایسے وائٹ داغ تھے جیسے برس کے داغ ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ خباب مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ، میں اس کو بوسا دوں جو اسلام کی راہ میں جلائی گئی۔ ناظرین، یہ ایسی ہستیاں تھیں، کبھی سوچ سکتے، امیجن بھی نہیں ہو سکتا کہ تپتے کوئلوں پر کوئی کیسے لیٹ سکتا ہے اور ایسا کہ اس کی پیٹھ کی چربی پگھلے اور وہ کوئلے بجھ جائیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی انسیت رکھا کرتے تھے، پیارے آقا آپ کے پاس تشریف لایا کرتے، آپ کی مالکن کو اس کی اطلاع ملتی تو وہ گرم سلاخ سے آپ کے سر کو داغ دیتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملتی کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو خباب کی مدد کر۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی مالکن کے سر میں کوئی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ کتے کی طرح بھونکنے لگ گئی، کسی نے اس کے سر کو گرم سلاخ سے داغنے کا علاج بتایا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ حضرت خباب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ گرم سلاخ لیتے اور اپنی ظالم مالکن کے سر کو داغا کرتے، آپ پر ایسا ظلم کیا، اس کو اس کی سزا مل گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس کس صحابی کا واقعہ سناؤں، کس کس عظیم ہستی کے واقعات سناؤں، اسلام لانے پر کتنی تکلیفیں ہیں، اسلام بڑی قربانیوں سے پھیلا ہے، قدر کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں مزید کچھ قربانیوں کی داستان، مزید کچھ آزمائشوں کی داستان، اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی صبر آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آئے تو ہم واویلا نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مدنی چلے دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔